بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب علی پرہیزگار، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ عزیز سامعین، آپ ہماری آرکائیو میں موجود پروگرام نیز سار ٹی وی کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی۔ عالمی خبروں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس۔ پروگرام اسلام پلس کے بعد ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے کہا کہ پابندیوں کا مقابلہ اور انہیں ناکارہ بنانے کے لیے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کا فروغ ایک اسٹریٹجک اقدام ہے۔ افغانستان کی عبوری طالبان حکومت نے اسلامی تعاون تنظیم سے اپنی حکومت تسلیم کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان نے افغانستان میں انسانی صورتحال کی خرابی کے پیش نظر طبی سامان کی ایک کھیپ کابل بھجوائی ہے۔ سیالکوٹ میں سری لنکن مینیجر کے قتل کے معاملے میں جیل میں روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یمنی ذرائع نے اعلان کیا کہ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس جنوبی مارب میں شدید جنگ کے بعد اس علاقے میں القاعدہ دہشت گرد گروہ کے اہم اڈوں پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اور غرب اردن کے شہر الخلیل میں فلسطینیوں اور صہیونیوں کے درمیان جھڑپوں کی خبریں ہیں، سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے بیرون ملک ایران کے سیاسی نمائندہ دفاتر کے سربراہوں کے ایک اجلاس سے اپنے خطاب میں پڑوسی ملکوں کے بارے میں کہا ہے کہ ایران میں پائی جانے والی گنجائشوں اور توانائیوں کے پیش نظر پڑوسی ملکوں کے ساتھ تجارتی معاملات کو بخوبی فروغ دیا جا سکتا ہے، اور اس بارے میں وزارت خارجہ کا کردار قابل غور ہے۔ انہوں نے ایران کے خلاف پابندیوں کو ناکارا اور ان کا خاتمہ کرانے کے لیے اسلامی جمہوری ایران کے اسٹریٹجک طریقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مقابل فریق اگر ظالمانہ پابندیوں کو ختم کرنے میں سنجیدہ ہو تو ایک اچھا سمجھوتا طے پا سکتا ہے، اور اسلامی جمہوری ایران ایک اچھے سمجھوتے کے حصول کا خواہاں ہے۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری کے لیے بعض ملکوں کے اقدامات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت علاقے میں بدامنی اور عدم استحکام کا باعث ہے۔ صدر مملکت نے ایران کو علاقے کے ملکوں کا خیر خواہ بتایا اور کہا کہ مختلف شعبوں اور ایران کے ساتھ اتفاق رائے علاقے میں امن و استحکام کے فروغ میں مدد کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے افغانستان میں جاری مسائل کو اغیار کی موجودگی کا نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ نیٹو اور امریکہ کی موجودگی کے بعد افغانستان نے کبھی کوئی اچھے دن نہیں دیکھے، اور افغانستان میں امریکیوں کی موجودگی اس ملک میں مختلف طرح کے مسائل اور مشکلات میں جملہ بدامنی اور منشیات کے پیداوار نیز اسمگلنگ میں اضافے کا باعث بنی ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے کہا کہ ایران کی دفاعی پیداوار پوری طرح بامقصد اور اسٹریٹجک بنیادوں پر استوار ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے سینیچر کو بندر عباس میں 110 جنگی اسپیڈ بوٹس اور میزائل لانچر سپاہ پاسداران کے بحری بیڑے میں شامل کیے جانے کی تقریب میں کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ظالمانہ پابندیوں کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران اپنی دفاعی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے مزید کہا کہ غاصب قوتوں اور سامراج نے اسلامی ممالک کے ذخائر لوٹنے کے لیے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں قدم رکھا، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے ان دردناک حقائق سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی خود مختاری کے تحفظ اور دفاعی طاقت میں اضافے کا عزم پیدا کیا۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اسلامی ممالک جب تک خود مختاری، اقتدار اور سائنسی اور تکنیکی ترقی کی چوٹیوں پر نہیں پہنچ جائیں گے، اس وقت تک خود مختار نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اسلامی ظالمانہ پابندیوں کو ناکام بناتے ہوئے حقیقی خود مختاری کے راستے پر گامزن رہے گا۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر کی موجودگی میں 110 جنگی اسپیڈ بوٹس سپاہی پاسداران کی بحریہ کے بیڑے میں شامل کی گئیں۔ افغانستان کی عبوری طالبان حکومت نے اسلامی تعاون تنظیم سے اپنی حکومت تسلیم کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ افغان آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان کی عارضی حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اسلامی ممالک سے اپنے اچھے تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے آئندہ اجلاس میں افغانستان میں طالبان کی حکومت کی حمایت کریں اور اسے تسلیم کریں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ اسلامی تعاون تنظیم رواں مہینے میں افغانستان کے بارے میں ہنگامی اجلاس منعقد کرے گی اور افغانستان کو اقتصادی اور انسانی بحران میں مزید پھنسنے سے روکنے کی کوشش کرنے کی اپیل کرے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس 19 دسمبر کو اسلام آباد میں منعقد ہوگا، جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین پر مشتمل گروپ اور یورپی یونین کے وفود کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اب تک کسی بھی ملک نے طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ داعش دہشت گرد گروہ نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جمعے کو ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ آبا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق داعش دہشت گرد گروہ نے مغربی کابل میں جمعے کو ہونے والے 3 دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ جمعے کو مغربی کابل میں پے در پے 3 دھماکے ہوئے۔ طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت داخلہ نے ان دھماکوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان دھماکوں میں 2 افراد ہلاک اور 1 خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہوئے۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد طالبان کے اعلان کردہ تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ افغانستان میں طالبان کے تسلط کے بعد سے داعش کے حملے بڑھ گئے ہیں اور اس دہشت گرد گروہ نے اکثر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اس سے قبل طالبان حکومت نے میڈیا سے اپنے انٹرویو میں تاکید کے ساتھ کہا کہ داعش افغانستان کے لیے کوئی سنجیدہ خطرہ نہیں ہے اور ان کے اکثر اڈے ختم ہو گئے ہیں۔ ہندوستان نے افغانستان میں چیلنجنگ انسانی صورتحال کے پیش نظر ہفتے کو طبی سامان کی ایک کھیپ کابل بھیجوائی ہے۔ طبی سامان کی کھیپ کام ایئر کے اس خصوصی طیارے کے ذریعے بھیجی گئی ہے جس سے جمعے کو 10 ہندوستانی اور 94 افغانی نئی دلی پہنچے تھے۔ نئی دلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایک سرکاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ دوائیں کابل میں عالمی ادارے سے WHO کے نمائندوں کو سونپی جائے گی اور شہر کی اندرا گاندھی چلڈرن ہسپتال میں تقسیم کی جائیں گی۔ ہندوستانی حکومت کی مدد سے جمعے کو 10 ہندوستانی اور افغان اقلیتی برادری کے اراکین سمیت 94 افغان باشندوں کو کام ایئر کے خصوصی طیارے کے ذریعے نئی دہلی پہنچایا گیا۔ پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں سری لنکن مینیجر کے قتل کے معاملے میں جیل میں روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سانحہ سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کی ہلاکت میں گرفتار ملزمان کا جیل ٹرائل کرنے کے باقاعدہ احکامات جاری ہو گئے ہیں۔ سیالکوٹ کی پولیس کے ترجمان کے مطابق انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج جیل میں جا کر سماعت کریں گے۔ سیالکوٹ پولیس نے سماعت کے لیے عدالت کو وزارت داخلہ کے ذریعے درخواست دائر کی تھی۔ یاد رہے کہ 3 دسمبر کو سیالکوٹ میں ایک فیکٹری کے سینکڑوں ملازمین نے سری لنکن مینیجر کو بہیمانہ تشدد کر کے قتل کر دیا تھا۔ گورنمنٹ فیکٹری میں سینکڑوں ملازمین نے فیکٹری کے سری لنکن مینیجر پر مذہبی پوسٹر اتارنے کا الزام لگا کر ڈنڈوں اور لاٹھیوں سے تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا اور بعد میں اس کی لاش کو جلا دیا۔ واقعے پر حکومت پاکستان اور خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان نے سخت نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو قرار واقعی سزا دلانے پر تاکید کی ہے۔ یمنی ذرائع نے اعلان کیا کہ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس جنوبی مغرب میں شدید جنگ کے بعد اس علاقے میں القاعدہ دہشت گرد گروہ کے سب سے اہم اڈے کو اپنے کنٹرول میں لینے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ یمن کے میڈیا ذرائع نے رپورٹ دیا ہے کہ یمن کی فوج اور رضاکار فورس نے جارے سعودی اطاعت سے شدید جنگ کے بعد جنوبی مغرب کی وادی عبیدہ میں القاعدہ کے سب سے بڑے اور نہایت اہم اڈے کو کنٹرول میں لے لیا ہے۔ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس ایک چھاونی میں اسلحوں اور جنگی ساز و سامان کے ایک اہم گودام کو بھی اپنے کنٹرول میں لینے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ مغرب پر یمنی فوج کے مکمل کنٹرول کے بعد القاعدہ دہشت گرد گروہ ان ہتھیاروں کو دہشت گردانہ کاروائیوں کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یمن کے مفرور اور مستعفی صدر منصور ہادی کی حکومت سے وابستہ حزب اصلاح نے، جسے سعودی عرب کی بھرپور حمایت حاصل ہے، فروری میں حضرموت، البیضہ اور ایبین سے القاعدہ کے سینکڑوں دہشت گردوں کو مغرب میں منتقل کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ صوبہ مغرب میں یمنی فوج اور رضاکار فورس کے تازہ دم فوجیوں کی پیش قدمی ایسی حالت میں جاری ہے کہ اس صوبے میں ایک جانب یمنی فوج اور رضاکار فورس جارے سعودی اطاعت سے لڑ رہے ہیں اور دوسری جانب زرخرید سعودی جنگجوؤں کے خلاف بھی برسرے پیکار ہیں۔ اس درمیان یمن کی مسلح افواج کے دفاعی سسٹم نے ملک کے شمال مشرقی صوبہ مغرب کے علاقے میں سعودی عرب کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ یمن کے دفاعی سسٹم نے صوبہ مغرب کے ضلع سروہ میں امریکہ کا تیار کردہ ایک اسکین ایگل جاسوس طیارہ بھی مار گرایا ہے۔ امریکہ کے اسکین ایگل ڈرون طیارے کا شمار جدید ترین ڈرون طیاروں میں ہوتا ہے۔ لبنان کے سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ برج شمالی کیمپ میں فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ہتھیاروں کے گودام میں ہونے والے دھماکے میں 30 سے زائد افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ لبنان کے شہر سور میں برج شمالی فلسطینی کیمپ میں ڈیزل کے ایک ٹینک میں آگ لگنے کے بعد یہ آگ قریب میں واقع مسجد اور ہتھیاروں کے گودام تک جا پہنچی، جس کے بعد زوردار دھماکہ ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ہتھیاروں کا یہ گودام فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس سے متعلق تھا۔ ہمارے نمائندے نے ہفتے کے روز لبنان کے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دیا کہ اس دھماکے میں 12 افراد جان بحق اور 20 دیگر زخمی ہوئے۔ دھماکے کے بعد حزب اللہ اور تحریک عمل کے امدادی کارکن وہاں پہنچ گئے اور آگ پر قابو پا لیا۔ لبنانی فوج نے بھی علاقے میں سیکیورٹی بڑھا دی اور لوگوں کو وہاں جانے سے روک دیا۔ تحقیقات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ جنوبی لبنان کے سور شہر میں فلسطینیوں کا یہ کیمپ 1955 میں قائم کیا گیا ہے، جہاں 12 کیمپوں میں کوئی 400,000 فلسطینی رہائش پذیر ہیں۔ ادھر غرب اردن کے شہر الخلیل میں فلسطینیوں اور صہیونیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق شہر خلیل کے علاقوں میں فلسطینیوں اور صہیونیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپیں اس علاقے کے فلسطینیوں کے گھروں پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں کے بعد شروع ہوئی۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے ان حملوں میں فلسطینیوں کے خلاف زہریلی گیس کے گولے داغے اور ربڑ کی گولیاں استعمال کی۔ جمعے کو بھی صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے شہر رام اللہ پر حملہ اور حماس کے 5 اراکین کو گرفتار کر لیا تھا۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونیوں کے اس حملے میں تحریک حماس کے رکن شیخ فلاح ندی اور سامی حسین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گزشتہ رات بھی صہیونی فوجیوں نے نابلس میں ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ فلسطینی استقامتی تحریکوں نے صہیونیوں کو غرب اردن میں فلسطینیوں کے خلاف دشمنانہ اقدامات تیز کرنے کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے۔ عراق کے انتخابی نتائج کے خلاف مظاہروں کی کال دینے والی کمیٹی نے اعلان کیا کہ شیعہ مرجعیت نے اقوام متحدہ کے مندوب سے ملنے سے انکار کر دیا۔ المعلومہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق عراقی انتخابات کے نتائج کے خلاف مظاہروں اور دھرنوں کا اہتمام کرنے والی کمیٹی نے اعلان کیا کہ عراق کے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی نے اقوام متحدہ کے مندوب جنین پلاسخرات سے، جو نجوہ اشرف کے دورے پر ہیں، ملاقات سے اجتناب کیا ہے۔ عراق کے سیاسی امور میں مداخلت اور اس ملک کے الیکشن کمیشن اور انتخابی نتائج کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے نمائندے کے حالیہ موقف کی بنیاد پر انہیں سخت تنقیدوں کا سامنا ہے۔ عراقی انتخابات کے نتائج کے خلاف مظاہروں اور دھرنوں کا اہتمام کرنے والی کمیٹی نے عراقی سیکیورٹی اہلکاروں اور الحشد الشعبی سے دہشت گردوں اور ان کے اڈوں کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں تیز کرنے کی اپیل کرتے ہوئے عراقی انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ کے سربراہوں کی مدد میں عدم توسیع پر تاکید کیا اور کہا کہ یہ درخواست ایک بنیادی اور ناقابل اجتناب مطالبے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے جمعے اور سنیچر کی درمیانی رات سے انہی حکومت کے خلاف مزید 6 قراردادیں منظور کی ہیں۔ حالیہ برسوں میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سیونی جرائم کے خلاف متعدد قراردادیں منظور کی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے نومبر 2018 میں سیونی حکومت کے خلاف مجموعی طور پر 15 قراردادیں منظور کی تھیں، جن میں سے 9 قراردادیں 16 نومبر کو اور 6 قراردادیں 30 نومبر کو پاس ہوئی تھی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے نومبر 2019 میں سیونی حکومت کے خلاف 8 قراردادیں منظور کی تھیں۔ جنرل اسمبلی میں 2020 میں 23 بار دنیا کے مختلف ممالک کے خلاف مذمتی قراردادیں پاس کی تھیں، جن میں 17 مذمتی قراردادیں سیونی حکومت سے متعلق پاس ہوئی تھیں۔ اور اب 2021 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک بار پھر اسرائیل کے خلاف 6 قراردادیں منظور کی ہیں۔ گزشتہ رات سیونی حکومت کے خلاف پاس ہونے والی جنرل اسمبلی کی 6 قراردادیں فلسطینیوں کے حقوق کی پامالی اور مشرقی بیت المقدس نیز شام کے علاقے جولان کی پہاڑیوں پر سیونی کالونیوں کی تعمیر کی مذمت میں ہیں۔ سیونی حکومت کے خلاف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ان قراردادوں میں غزہ کے بری، بحری اور فضائی محاصرے، مقبوضہ زمینوں پر فلسطینی شہریوں کے خلاف انتہا پسند سیونیوں کے اشتعال انگیز اقدامات، فلسطینیوں کے گھروں کے انہدام، فلسطینیوں کی خود سرانہ گرفتاری اور حراست کی مذمت کی گئی ہے، اور جلاوطن فلسطینیوں کی وطن واپسی پر تاکید کی گئی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین و ثقلین۔ محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم والفریقین من عرب و من عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نبینا العابر الناهی فلا احد، نبینا العابر الناهی فلا احد ابرا فی قولی لا منه ولا نعم، ابرا فی قولی لا منه ولا نعم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل هول من الاحوال مقتحم، لکل حول من الأهوال مقتحم مولايا صل وسلم دائما.
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس. پروگرام اسلام پلس کے بعد ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام، آج بھی اپنی اس گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم کسی بندے کو خیر دینا چاہتا ہے اور اس کو نیکی دینا چاہتا ہے، تو خداوند عالم اس کو اپنے دین سے آشنا کرتا ہے، احکام اس کو عطا کرتا ہے، اور وہ یعنی دین میں فکر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے خداوند عالم اس بندے کو. ناظرین، یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی مادی ضروریات میں لگا رہتا ہے اور اپنی مادی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خداوند عالم سے اور اس کے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن کم از کم ایک وقت ایسا معین کرنا چاہیے انسان کو اپنی زندگی میں کہ جس وقت وہ دین کے بارے میں غور و فکر کرے، خداوند عالم کے جو احکام ہیں، جو اس کے قوانین ہیں، جو اس نے راستہ معین کیا ہے اس دنیا سے انسان کے وہاں تک پہنچنے کا، جس کے ذریعے سے انسان خداوند عالم کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام اسلام پلس ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس کے ذریعے سے آپ دین سے آشنا ہوتے ہیں، احکام سے آشنا ہوتے ہیں، عقائد سے آشنا ہوتے ہیں. کلی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، ان کے ذریعے سے جو جوابات دیے جاتے ہیں، ان سے آپ کو ایک معلومات حاصل ہوتی ہے دین کی. تو ہمیں اس فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے، اس وقت کا بہت اچھے طریقے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کی قدر جاننی چاہیے. تو ناظرین، آپ ہمیں اجازت دیجئے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کے سوالات کا. تو جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں، اس میں سے سب سے پہلا سوال ہمیں حیدر عباس صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا بہت اہم ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیوں نہیں ہوا ہے، یعنی قرآن میں جب تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں، حتیٰ کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں جس کو بیان نہیں کیا. تو پھر نماز جو اتنا اہم رکن ہے دین کا، پھر اس کے یعنی اس کو انجام دینے کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
قرآن کی ذمہ داری ہے کلیات کو بیان کرنا، لیکن ان کی تشریح کرنا، ان کے جزیات کو بیان کرنا، یہ قرآن کا کام نہیں ہے. بلکہ یہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ لہذا قرآن نے اصول بیان کر دیے ہیں، قرآن نے کلی قوانین بیان کر دیے ہیں، اب ان کی تشریح کرنا، ان کے جزیات کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ گویا پیغمبر کی ذمہ داری فقط تلاوت کتاب نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی ذمہ داری اس سے بھی بالاتر ہے۔ تلاوت کتاب کے ساتھ ساتھ معنی کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے، مفہوم کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ کلی احکامات کو بیان کیے ہیں قرآن مجید نے، اور جزیات کے لیے پیغمبر کی طرف رجوع کیا ہے۔ پیغمبر نے نماز کا طریقہ بتایا، پیغمبر نے روزے کا طریقہ بتایا، پیغمبر نے حج کا طریقہ بتایا۔ لہذا جزیات کی طرف رجوع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں۔ یہ اسی لیے کہ جیسے انسان اپنے ملک کے قوانین اساسی کو دیکھے، جو بنیادی قوانین ہیں اس میں کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جزیات اس کے اندر نہیں بیان ہوتے ہیں۔
ناظرین، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ معمولاً ہمارے جوان پوچھتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا یا دوسری چیزوں کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا۔ تو ہمارے مہمان نے مختصر طور پر بہت اچھا جواب دیا کہ صرف قوانین اور کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس کے جو جزیات ہوتے ہیں وہ ہمیں تاریخ سے دیکھنے ہوں گے، آئمہ معصومین کی زندگی سے، ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے انہیں ہمیں اخذ کرنا ہوگا۔ ناظرین، ایک اور سوال لیتے ہیں ہم قرآن کریم کا۔ یہ علوم قرآن کا بہت اہم سوال ہے۔ سوال کیا ہے محسن صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے سورہ انعام میں جو انبیاء کے نام مرتب ہوئے ہیں، یعنی جو ترتیب آئی ہے انبیاء کے نام کی، تو یہ تاریخ کی بنا پر ہے یا فضیلت کی بنا پر ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
سورہ انعام میں 83 اور 84 آیت میں انبیاء کا ذکر ہوا ہے، اور چند دن انبیاء کا ذکر ہوا ہے، تو قرآن کریم کے اندر ایک لفظ بھی کم اور زیادہ نہیں ہے اور مقدم و مؤخر نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ضرور ہے۔ لہذا یہاں انبیاء کا ذکر ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا فضیلت کے طور پر ان کو مقدم کیا گیا ہے جو مقدم ہے، یا تاریخ کے طور پر مقدم کیا گیا ہے کہ جو مقدم ہے؟ اس لیے کہ ارشاد ہوتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو یہاں نہ فضیلت کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر ہے اور نہ ہی تاریخ کے اعتبار سے، بلکہ یہاں منصب اور عہدے کی بنا پر ہے، یعنی جو یہ چھ انبیاء ہیں ان کو اس وجہ سے مقدم کیا ہے چونکہ ریاست اور ملک اور رسالت میں مشترک ہیں، اور پھر بعد میں وَزَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، ان چار انبیاء کا ذکر ہے۔ ان چار انبیاء کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ یہ زہد میں مشترک تھے، یعنی یہ چاروں کے چاروں دنیاوی زخارف سے جدا تھے، اور پھر و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، ان چار انبیاء کا ذکر ہے۔ ان چار انبیاء کا ذکر بعد میں اس وجہ سے ہے چونکہ امتحان الہی میں یہ چاروں انبیاء مشترک تھے۔
جی ناظرین، یہ بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کا ایک اہم سوال تھا، اور ماشاءاللہ دونوں ہی موضوع بہت اہم تھے، اور ہمارے مہمانوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ یہاں پر امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگی۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور جو آپ کے عقائد کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کو دیکھیں گے اور ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے نصرت صاحبہ نے اسکائپ کے ذریعے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ان کا سوال دیکھیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، نصرت صاحبہ کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام ہے نصرت، میں کشمیر سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نوائب اربع کون تھے اور ان کی اہم ذمہ داریاں کیا تھی؟
جی، نواب اربع جو ہیں وہ امام علیہ السلام کی غیبت صغرا کے زمانے کے چار بڑے اصحاب تھے، جو امام عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے بھی تھے اور اس زمانے کے بہت بڑے برجستہ فقیہ بھی تھے۔ کہ جب امام علیہ الصلاۃ والسلام کا غیبت صغرا کا زمانہ شروع ہوا تو اس وقت اس لیے کہ تاکہ لوگ ایک دم امام کے وجود سے محروم ہو جائیں، نواب اربعہ کا جو ہے وہ سلسلہ رہا، ان کے ذریعے سے امام علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، فقہا کے ساتھ جو عام امام کے نائبین تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھے، ان کی جیسے کہ اربعہ سے معلوم ہے چار افراد تھے یہ، ان کا پہلا جو شخص ہے وہ ابو عمر عثمان ابن سعید عمری، اس کا نام روایات میں ذکر ہوا ہے، ان کی جو نیابت کا سلسلہ تھا وہ سن 2260 ہجری قمری سے 265 بعض روایات میں 280 ہجری قمری تک، اور دوسری جو شخصیت تھی ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری جو 265 یا 280 سے 305 ہجری قمری تک نائب رہے ہیں، امام کے نائب خاص رہے ہیں، تیسری شخصیت ابو قاسم حسین ابن روح نوبختی جو 305 سے 326 ہجری قمری تک امام کے نائب خاص رہے ہیں، چوتھی جو شخصیت ہے ابو الحسن علی ابن محمد سمری جو 326 ہجری قمری سے 329 ہجری قمری تک امام کے نائب رہے ہیں، یہ چار نائب خاص تھے جن کا رابطہ نواب عام کے ساتھ تھا، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ امام کے جگہ اور نام کو لوگوں سے پوشیدہ رکھیں، چونکہ امام کے لیے خطرہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواب عام ہیں جو امام کے عام وکیل ہیں ان کو منظم کرنا تھا چونکہ وہ مختلف شہروں میں تھے، اس کے علاوہ جو سوالات لوگوں سے ان تک پہنچتے تھے وہ امام تک پہنچاتے تھے اور ان کا جواب امام سے لے کے لوگوں تک پہنچاتے تھے، اسی طرح جو اموال زکوٰۃ خمس وغیرہ لوگوں سے آتے تھے یا عام امام کے وکیلوں سے ان تک پہنچتے تھے ان کو امام تک پہنچاتے تھے، اور تاکہ بعد میں امام سے لے کے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے۔
جی ناظرین، یہ بہت اہم سوال تھا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف اور ان کے نواب اربا کے حوالے سے، اور اس کا جواب بھی بہت عمدہ دیا ہمارے مہمان نے۔ دوسرا سوال عقائد کے سلسلے کا ہے، یہ ظہور عباس صاحب نے ہمیں بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایسا معاشرہ جس میں شیعہ غیر شیعہ اور مسلم و غیر مسلم افراد ایک ساتھ رہتے ہیں، اس میں ولی فقیہ کے حکم کے حدود کیا ہیں؟ یعنی ایسا معاشرہ ہو جس میں شیعہ بھی ہیں، غیر شیعہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو ایسے معاشرے میں اور ایسے سماج میں ولایت فقیہ کے حدود کیا ہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی ہاں، یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حکومت اسلامی ایک خاص سرزمین پہ اگر قائم ہے تو اس سرزمین کے لوگ کی جہاں پر حکومت اسلامی یا ولایت فقیہ کے نظام قائم نہیں ہے تو وہاں پر ولی فقیہ کے مسائل اور احکام وہاں تک کیسے پہنچیں گے اور کیسے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ جو ہے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ولی فقیہ جو حکم دے رہا ہوتا ہے وہ حکم خدا دے رہا ہوتا ہے، یعنی ایک اسلامی حکم دے رہا ہوتا ہے، اور اسلامی حکم کا کوئی بارڈر، کوئی سرحد، کوئی حدود نہیں ہوتے، انسان کی نجات کے لیے الہی حکم، اور جہاں بھی جس سرزمین پر انسان زندگی گزار رہا ہے وہ احکام اس کی نجات کے لیے، اس پر وہ عمل کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی۔ البتہ ایک دوسرے ملک میں اگر ایک انسان زندگی گزارتا ہے تو وہاں کے لا اینڈ آرڈر اور نظم و نسق کے اعتبار سے جو وہاں کے قوانین ہیں اس پر بھی انسان کو عمل کرنا ہے۔ البتہ ایک قانون ہمیشہ اسلام کا ہے کہ تمام وہ احکام کی جو اللہ کے حکم سے ٹکرا نہیں رہے ہوں اس پر انسان جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے اور مشکل نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک اسلامی نظام میں بھی اگر ایک غیر مسلمان آ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ فردی طور پر اور انڈیویجول طور پر اپنے مذہب کی پابندی کر رہا ہو، لیکن سوشل طور پر اور اجتماعی طور پر جو ہے اسے اس نظام کی پابندی کرنی ہوتی ہے، اور ادھر نظام بھی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی حفاظت کا اور اس کے تمام ذمہ داریوں کا، کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں اور اسلامی حکومت کے زمانے میں یہ رہا ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے یہ عمل بہت غیر ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ممکن عمل ہے کہ ایک غیر سرزمین پر بھی رہ کر انسان ولی فقیہ کے ذریعے سے جو اسلامی احکام دیے جاتے ہیں اپنے طور پر وہ اس کی پابندی کرے، اور اگر جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اسلامی معاشرہ لوگ جمع ہو کر اسلامی معاشرہ تشکیل دیں، وہ ان کے حق میں اتنی زیادہ فائدہ مند اور اتنی زیادہ مفید ثابت ہوگا۔
جی ناظرین، یہ سوال بھی بہت اہم تھا اور اس کا جواب بھی بہت اچھے طریقے سے دیا گیا، تو یہ عقائد کا سلسلہ تھا۔ اجازت دیجیے، اس سلسلے کو ہم یہیں پر روکیں گے اور مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کا کسی بھی سلسلے کا سوال ہوگا جو اسلام کے مختلف موضوعات ہیں، کسی بھی حوالے سے اگر سوال ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا، تو یہاں پر ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، یہ تاریخ کے سوالات کا سلسلہ ہے جو تاریخ اسلام کے حوالے سے آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں. سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے فرحت عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے، سوال ان کا بہت ہی اہم ہے، پوچھ رہے ہیں کہ تسبیح حضرت زہرا کا واقعہ کیا ہے، مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالیے. اس پر روشنی ڈال رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
یہ بھی اچھا سوال ہے اور یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ عام طور سے ہم ہر نماز کے بعد تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں اور اس کی تاکید بھی ہے اور اسے ہزاروں نمازوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، اور بعض روایات میں تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا نمازوں کی قبولیت کا سبب بھی قرار پائی ہے. اس حوالے سے یہ سوال بھی بہت عظمت کا حامل ہے. واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے گھر میں جناب سیدہ کی زحمتوں کو دیکھا کہ آپ بہت زیادہ محنت و مشقت میں مبتلا رہتی ہیں، تو شہزادی سے فرمایا کہ ہم چل کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کسی کنیز اور خادمہ کا انتظام کر دیا جائے تاکہ آپ کی زحمتوں میں کچھ کمی واقع ہو. جناب سیدہ نے بھی اس مشورے کو پسند فرمایا. آپ دونوں حضرات بارگاہ رسالت میں تشریف لے گئے اور کہا مولا کائنات نے کہ جناب سیدہ آپ کی لخت جگر گھر کے کاموں میں زیادہ زحمت میں مبتلا رہتی ہیں، لہٰذا ان کے لیے خادمہ کا انتظام کیا جائے. تو سرکار نے یہ سن کے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں اور تعلیم کرتا ہوں جو کنیز اور خادم سے بہتر ہے. اس وقت آپ نے یہ تسبیح جناب سیدہ کو تعلیم فرمائی کہ بیٹی ہر روز سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے سویا کرو. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم کی اس تجویز کو اتنا پسند فرمایا کہ آپ مسلسل اپنی زندگی میں اس تسبیح کو پڑھتی رہتی تھیں.
جی ناظرین، تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا درواقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی تھی، جیسا کہ ہمارے مہمان نے بھی فرمایا ہے، لیکن آپ نے اتنی زیادہ اس کی پابندی کی کہ یہ ہماری بی بی کے نام سے مشہور ہو گئی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اس سلسلے کا ایک سوال اور لیتے ہیں تاریخ کے حوالے سے. ایک سوال ہمیں بھیجا ہے آڈیو کی صورت میں عباس صاحب نے، اور سوال ہم انہی کی آواز میں سنیں گے. اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا زین العابدین صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور عباس صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں.
السلام علیکم، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رسول اکرم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم کیوں دیا؟
دیکھیے، فلسفہ ہجرت جو حبشے میں ہے اس کے لیے بہت سارے جوابات تاریخ کے دریچوں سے جھانکنے کے بعد ہمیں ملے گا. سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 82 آدمیوں کا کاروان جناب جعفر طیار کے ماتحتی میں بھیجا تو ان کا جو جملہ ہے یا حدیث پاک ہے، اس حدیث سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حبشے کا بادشاہ عادل ہے، نیک ہے، اور سرزمین حبش وہ سچوں کا سرزمین ہے. لہذا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عادل اور انصاف، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو، اس کے یہاں پناہ لو، اس کے یہاں ہجرت کرو. نیکیوں کے نیک لوگ جہاں رہتے ہیں اس سرزمین میں ہجرت کرو، یہ بہترین چیز ہے. لیکن فلسفہ ہجرت جو ہے وہ ہمیشہ دیکھا گیا حیات بخش ہے. ہجرت کرنے سے جو ہے وہ انسان کو طرح طرح کے تجربات ملتے ہیں. ہجرت حتیٰ کہ صرف انسان نہیں بلکہ پرندے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ موسموں کے بدلنے سے پرندے بھی ہجرت کرتے ہیں. قرآن مجید نے، فلسفہ ہجرت اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید نے 31 مرتبہ جو ہے وہ ہجرت کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا ہے اور آیتیں نازل ہوئی ہیں. ایک جو حکمت ہے ہجرت کے لیے، حبش میں جانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان جائیں تو کہاں جائیں، کفار قریش کے ظلم و اذیت سے بچنے کے لیے اگر وہ ایران جاتے ہیں، امپراتور روم مخالف تھے، ایران مخالف تھے، اگر روم کی طرف جاتے ہیں روم مخالف ہیں، لہذا ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے حبش. اور ہجرت جو ہے بہت ہی فائدہ مند رہا ہے، اس لیے کہ کفار قریش کے اذیتوں سے بچنے کے علاوہ اسلام کی توسیع اور گسترش اور پھیلنے میں بہت بڑا ہجرت کا ایک کردار رہا ہے۔ آج جو ہم حبش میں یا افریقہ میں اسلام دیکھتے ہیں، یہ اسی زمانے کا اسلام ہے جناب جعفر طیار کے اس کاروان نے جو ابتدائی اسلام میں وہاں پر خدمات کی ہے اور تبلیغ کی ہے، اس ہجرت سے بہت سے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے۔ اور ہجرت سے اس لیے حبش میں بھیجا گیا کہ اس ہجرت سے لوگ واقف تھے ان راہوں سے حبش کے اور خود حبش کے لوگوں کے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تجارت کے لیے وہاں جاتے تھے، لیکن اگر ایران اور روم بھیجتے تو وہاں کے لوگوں کو نہیں جانتے تھے، لہذا حبش میں اس لیے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔
جی ناظرین، تاریخ کا بہت اہم موضوع ہے یہ بھی، جس کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے مولانا زین العابدین صاحب قبلہ۔ ناظرین، بہت اچھے سوالات تھے ماشاءاللہ، تاریخ کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھے۔ آپ ہمیں اجازت دیجئے، مختصر سا یہاں پر وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اس سلسلے میں ہم یہاں پر احکام کے سوالات شروع کر رہے ہیں، اور سب سے پہلا جو احکام کا سوال ہے وہ ہمیں بھیجا ہے حسین مہدوی صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے، اور سوال ان کا بہت اہم ہے۔ سوال یہ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یعنی ہر مہینے جو خواتین ایک خون دیکھتی ہیں جس کو خون حیض کہتے ہیں، تو اگر کوئی خاتون اس حالت میں ہو تو کیا وہ کسی دوسری خاتون کو غسل میت دے سکتی ہے یا غسل نہیں دے سکتی؟ اس کا جواب دے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی، میں اس سلسلے میں عرض کروں، کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کسی عورت پر غسل حیض واجب ہے تو وہ عورت کسی عورت کی میت کو غسل میت دے سکتی ہے۔ اور میں اس نقطے کی تھوڑی سی توضیح اس طریقے سے بیان کر دوں کہ احکام میت میں طہارت شرط نہیں ہے، یعنی میت کے کام کو انجام دینے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس بنا پر صرف حائضہ عورت ہی نہیں، اگر کوئی مجنب شخص ہے وہ بھی میت کو غسل دے سکتا ہے، اسے کفن دے سکتا ہے، اسے دفن کر سکتا ہے، اس کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ کیوں پڑھ سکتا ہے؟ اس کا نقطہ یہ ہے، چونکہ میت کے جتنے احکام ہیں ان احکام میں انسان کا پاک و پاکیزہ ہونا شرط نہیں ہے، البتہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ ان کاموں کو وہ افراد انجام دیں جو پاک و پاکیزہ ہیں، یا مجنب شخص مثلا نماز میت کا امام بننا چاہتا ہے یا خود نماز میت پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد نماز میت پڑھے۔ اگر غسل کا وقت نہیں ہے تو حد عقل وہ تیمم کرے، اس کے بعد نماز میت کو انجام دے۔
ناظرین، اس سوال کا جواب بھی آپ نے دیکھا، بہت ہی اہم سوال تھا، اور اسی طریقے سے اس کا جواب بھی۔ اور احکام کے سلسلے کا ایک سوال اور ہم لے رہے ہیں، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے سنجیدہ بانو نے اسکائپ کے ذریعے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہ سوال ہم دیکھیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، مل کر یہ جواب اور سوال دیکھیں۔
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ روزے سے اس کے منہ سے خون نکل گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
جی دیکھیے، روزے کی حالت میں اگر منہ سے خون آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ بنا بر احتیاط، واجب اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ خون حلق کے نیچے نہ جانے پائے، اس پر واجب ہے، لہذا منہ سے اگر خون بھی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ صرف 9 چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو کتابوں میں موجود ہے، مثلا کھانا پینا، جمع کرنا، رسول یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی نسبت دینا، یا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں غبار خلیز کو حلق کے نیچے لے جانا، یا جنابت یا حیض کی حالت میں صبح کرنا، یا آمدن قے کرنا، ان سب چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ 9 چیزیں ہیں، یا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے وہاں پورے سر کے ڈبونے سے پانی میں روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن دوسرے مراجع کے وہاں اگر پورا سر پانی میں آپ نے ڈبو دیا ہے تب بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، یا استمنا کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ یہ 9 چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ 10ویں کوئی چیز نہیں ہے جس سے روزہ باطل ہو، اور امام اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے وہاں صرف 8 چیزیں ہیں جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، سر کو ڈبونے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس بات کی دقت کیجئے کہ جتنی چیزیں، یہ 9 چیزیں ہیں، 9 چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں کسی چیز سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا. آپ نے دیکھا کہ بڑی اچھی گفتگو کی اور ہمارے مہمان نے. اور دیکھیے، یاد رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اصل چیزیں ہوتی ہیں ان کو یاد رکھ لیا جائے، باقی چیزیں جو ہیں وہ اضافی ہوتی ہیں. مثلا جیسے روزے ہی کا مسئلہ تھا یا نماز کا مسئلہ ہے، صرف ان چیزوں کو آپ نظر میں رکھیے کہ شریعت نے کن چیزوں کو کہا ہے کہ ان چیزوں سے مثلا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے لیے یعنی مکروہ ہونے کا حکم ہو لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہے. امید ہے کہ آج بھی آپ کو ہمارے پروگرام سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوا ہوگا. اور آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے اس سلسلے میں آپ ہمیں ضرور لکھیں. اور اگر کوئی بھی سوال آپ کا ہو تو ہمارے نمبر جو آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اس نمبر کے ذریعے بھیجیے. انشاءاللہ ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. آپ کو یہیں پر خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم فخرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.